السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. آج سورہ فجر آیہ نمبر 21-30. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے سورہ فجر کا فرسٹ ہاف پڑھا تھا آیت نمبر 20 تک، جس میں اس بات کی تاکید کی گئی تھی آخری آیات میں کہ مسکین یا مساکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کھانا کھلانے پر اکسانا، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیں دوسرے لوگوں کو، یعنی خود بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی کھانا کھلائیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ترجمہ: ہرگز نہیں، جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف در صف، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن یاد کرے گا انسان اپنے اعمال یا جو کچھ اس نے کیا، اور کیوں کر مفید ہوگا اس کے لیے یاد کرنا. وہ کہے گا اے کاش آگے بھیجا ہوتا میں نے اپنی اس زندگی کے لیے، بس اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی، اور نہ جکڑے گا اس جیسا جکڑنا کوئی بھی. اے روح اطمینان، یا اے اطمینان والی روح، تو لوٹ اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی پسندیدہ، بس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں. سبحان اللہ. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. پھر اس دن اللہ تعالیٰ اسے ایسا عذاب دے گا جیسا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور جیسے وہ جکڑے گا کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر اس میں، آمین. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں آخر کی. جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کی کہ انسان نہایت ہی ناشکرا، تھوڑ دلا اور تنگ نظر واقع ہوا ہے. جب عزت ملتی ہے یا اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور جب ذرا سی تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو صبر نہیں کرتا بلکہ شکایتیں اور جزا اور فضا کرنے لگتا ہے. اور اس نے دنیا میں آنے والی آزمائشوں کو معیار بنا رکھا ہے کہ اگر دنیا میں خوشحالی ہے تو ہی خوش قسمتی ہے یا اللہ راضی ہے، اور دنیا میں اگر مشکلات ہیں تو مطلب اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی دنیا میں آنے والی تکلیفوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ ایسی آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو جیسے پیچھے بتایا گیا تھا کہ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا مال، میری دولت، میرا جو کچھ بھی حاصل کیا ہوا سرمایہ ہے وہ صرف میری ذات کے لیے ہے یا میرے خود کے خاندان کے لیے ہے۔ یہی اس کی اصل میں غلط سوچ ہوتی ہے جو اس کو اپنا مال مسکینوں پر یا ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرنے دیتی، اور اسی ذہنیت کو قرآن کھرج کر پھینک دینا چاہتا ہے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر اپنے بھائی بندوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ایسے لوگ جو کہ جان پہچان والے ہیں یا نہ جان پہچان والے نہ بھی ہوں لیکن جن کو آپ معلوم ہے کہ جن کو آپ کے مال کی یا کسی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ ان پر خرچ کریں اپنی ذات کی قربانی دے کر، یا اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے زائد از ضرورت وہ ان پر خرچ کریں کم از کم۔ حالانکہ احسن درجہ تو یہی ہے، یعنی نیکی کا کمال یا احسان یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت میں سے نکال کر ان پر خرچ کریں۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا دل نہیں ہے، تو کم از کم جو بچا ہوا ہے آپ کا اس میں سے ان پر خرچ کر دیں۔ تو اسی کی ترغیب دلائی گئی تھی، مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی بڑے نیک اعمال میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اب یہ بات کا احساس دلا کر اس کے بعد قیامت کے زلزلے کی بات کی جا رہی ہے کہ کلا، ہرگز نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کا ایک بہت ہی سحر انگیز، سحر آفری انداز ہے کہ کوئی چیز کی اہمیت جب بتانا ہوتی ہے تو کلا کا لفظ آتا ہے، کہ یعنی اس میں کئی معنی پنہا ہوتے ہیں کلا میں، اور یہ ایک یعنی کلام کو اس میں بھاری پن پیدا کرنے کے لیے، اس میں اس کی کلام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، یا کسی چیز کے ڈیفینیٹلی ہونے کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے، اور جب مکی صورتوں کی نشانیاں ہم پڑھتے ہیں، کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ مدنی صورتیں کون سی ہیں اور مکی صورتیں کون سی ہیں، تو مکی صورتوں کی ایک نشانی ہے کہ کلا کا جو لفظ آیا ہے وہ مکی صورتوں ہی میں آیا ہے، مدنی میں نہیں آیا ہے۔ کیونکہ جس قدر بھاری الفاظ، جس قدر عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہ مکی صورتوں میں ہے۔ کیونکہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ کفار مکہ تھے، عرب لوگ تھے، جن کو اپنی عربی پر یا اپنی عرب دانی پر بہت ناز تھا، اسی لیے وہ دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی مکی دور کے نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اس میں ایک خطیبانہ انداز ہے، ایک کلام کا رعب ہی ایسا پڑتا ہے انسان پر کہ پڑھ کر انسان مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی اس کی زبان پر پھر کوئی الفاظ باقی نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ جو دور دراز سے آئے تھے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر ہی الحمدللہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ان کو کوئی لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھانا نہیں پڑا، صرف قرآن سنا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک انداز ہے، یہ معجزہ ہے اصل میں، یہ واقعی میں عاجز کر دینے والا کلام ہے، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے اصل میں۔ تو یہ جو کلا کا لفظ ہے، یہ بہت معنی اپنے اندر پنہا رکھتا ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مال سے تم محبت کر رہے ہو اور تم اس کو اگر مسکینوں پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے وہ کچھ کام آئے گا آخرت میں، بلکہ اگر تم نے اس کو اپنی ذات پر ہی خرچ کیا اور مسکینوں پر خرچ نہیں کیا، تو یہی مال تمہارے لیے وبار جان بن جائے گا آخرت میں۔ یعنی یہ دنیا جس کی محبت پر تم مر مٹے ہو، یہ مال جس کی محبت میں تم مبتلا ہو، یہ دنیا کی لذتیں جس پر تم فریفتہ ہو، یہ ہمیشہ نہیں باقی رہنے والی، یہ صرف چند روزہ ہے، انہی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا۔ ایک مومن اس دنیا کی لذتوں، اس کی کشش اور اس کی خوبصورتی میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے۔ اور یہی بات یہاں پر واضح کی گئی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس دولت پر تم مر مٹے ہو وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ لذتیں، یہ کشش، یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ نہیں، یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آخر کار تم سب کو پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا اس دن کہ زمین کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، جس زمین کی نعمتوں پر، جس زمین کی کشش پر تم مر مٹے ہو، یہ زمین تو کوٹ کر ریگزار کر دی جائے گی، چٹیل میدان بنا دی جائے گی، ہر نشیب و فراز زمین کے ختم کر دیے جائیں گے۔ اے انسان، کس دھوکے میں مبتلا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کرتوت ایسے ہوں، تمہارے اعمال ایسے ہوں اور ہم تم سے باس پرس نہ کریں۔ یقیناً ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب زمین برابر کر دی جائے گی، زلزلے ہوں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تمام اونچ نیچ زمین کے برابر کر دی جائے گی، بالکل ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ ایک حدیث کے الفاظ میں یوں آتا ہے کہ بالکل جیسے روٹی ہوتی ہے نا، گول سی روٹی ہوتی ہے چپٹی، بالکل اس طرح سے زمین کر دی جائے گی۔ یہ آج ہم جو اتنے نشے و فراز دیکھتے ہیں زمین میں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، جیسے دودھ پلانے والی حاملہ اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اور احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں، کہ 10 بڑی نشانیاں قیامت کی بتائی گئیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کتاب الفتن، بہت مشہور صحیح بخاری کا ایک بک آف فتن ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں، اس میں بھی یہ حدیث آئی ہے، کئی جگہ یہ حدیث بیان کی گئی ہے اور مختلف انداز میں آئی ہے، اور صحیح مسئلے میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم کو ملتی ہے یہ والی حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، بہت ہولناک چیز ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ حج میں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ آپ سوچیے ذرا کہ کیسا وہ دن ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے آدم، جہنمیوں کو آگ کی طرف روانہ کرو۔ وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، جہنم والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر ہزار میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہم کو ملتا ہے، بہت طویل حدیث ہے، ہم آگے جہنم کے بارے میں بھی اس کو دیکھیں گے حدیث کو، لیکن جو خاص طور سے جو حدیث ہے زمین کے بارے میں، کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا تو خسوف ہوں گے، یعنی زمین دھسا دی جائے گی، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا، یعنی زمین پر بس ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو شریر ہوں گے۔ جو حدیث کا آخری کا حصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ جب یاجوج ماجوج کو ایک بیماری اللہ تعالیٰ بھیجے گا جس کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پہاڑ سے یعنی زمین کی طرف اتریں گے، تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے یعنی متعفن نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس سے مٹی، گارے، اون اور بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، انار کا خول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ڈال دی جائے گی کہ دودھ پینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی، دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور بکری پورے گھرانے کو کافی ہوگی۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اعلانیہ طور پر لوگوں کی موجودگی میں مباشرت کریں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی، کہ علامت کبریٰ میں سے تین مقامات پر خسوف یعنی زمین کا دھنسنا بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، لوگ ان واقعے سے بہت خوفزدہ ہو جائیں گے اور ان کے اثرات بہت ہولناک ہوں گے۔ خسف کے معنی ہیں زمین کا پھٹ جانا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کا زمین کے اندر غائب ہو جانا۔ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور کچھ قیامت کے قریب واقع ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم صحابہ کہتے کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول اکرم نے پوچھا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یقیناً وہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا، دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق، مغرب اور جزیرہ نمایاں عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزاریں گے، یعنی گناہ کے کاموں میں، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اس طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بے خوبن سے اڑا چکی ہے۔ یعنی ایسی خطرناک ہوائیں گی کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ ہوا لوگوں کو ختم کر چکی تھی۔ یعنی صلہ رحمی نہ کرنا بلکہ قطع رحمی کرنا، ریشم پہننا مردوں کا، اور شراب پینا اور سود کو حلال کر لینا، یہ تمام گناہ کے کام۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہلاک ہونے والوں کی ایک اور خصلت بھی ذکر کی مگر میں اسے بھول گیا ہوں۔ یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور اس کو صحیح مسلم کی شرط پر صحیح کہا گیا ہے۔ اور ایک اور اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خصف و مسخ اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ یہ بھی حاکم کی ہے اور صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اور کہا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں سے بچ کر رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے پہلے بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد، اور اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال تو یہ زمین میں دھنسنے یا زمین پر زلزلہ آنے یا پتھر برسنے، یہ اس کے واقعات ہم کو یعنی حدیث میں کافی ملتے ہیں۔ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اور جو روایت ہمیں ملتی ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شہری علاقوں سے منع کیا جہاں پر بہت زیادہ گناہ کے کام ہوتے ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ کسی نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ شکلیں بدلنے، زمین میں دھنسنے اور پتھروں کی بارش جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت سارے فرقے نکلے تھے، جو فرقے تقدیر کا انکار کرتے تھے، یہ تقدیر کا غلط مطلب لیتے تھے، یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو خلاصہ یہ کہ آخر زمانے میں واقع ہونے والے تین بڑے خصوف میں سے ایک کے مقام اور سبب کا ذکر ہو چکا، جہاں تک کہ خصف کے باقی دو واقعات ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب قریب ہوں گے۔ تو بہرحال زمین کوٹ کر رہ گزار کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب فرشتوں کے ساتھ صف در صف، یعنی فرشتے صف در صف بنائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم کو ملتا ہے یہ انداز اللہ سبحان تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ کیا اب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کو ساتھ لیے زمین پر نازل ہی ہو جائے، کہ یہ جب ایمان لائیں گے تو ایسا اس وقت ہوگا جب قیامت کا زلزلہ قائم ہو جائے گا، جب لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے، تو اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہ جب آنکھوں سے انسان خود دیکھ لے گا، جب زمین رگزار کر دی جائے گی، جب اللہ تعالیٰ خود سامنے موجود ہوں گے، فرشتے صف در صف اللہ تعالیٰ کے ساتھ صف باندھے کھڑے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے ایک صف میں آئیں گے اور اپنے سے کم تر مخلوق کو گھیر لیں گے، اور یہ صفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ جبار کے سامنے خوشی اور عاجزی کے ساتھ جھکی ہوں گی، یہ صفیں بنائی ہوئی ہوں گی۔ آپ خود سوچیے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھیجا جاتا ہے نیچے کے آسمانوں پر تو ایک زنجیر ہلتی ہے جس سے ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام دوسرے فرشتوں کو سناتے ہیں، اور فرشتے ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کی وجہ سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور مسلسل وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیا اس کی عظمت اور کیا اس کی کبریائی ہے۔ وہ امور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائے ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا منظر ہوگا اور کیسا منظر ہوگا۔ اور یہاں پر دراصل ان معتزلہ فرقوں کی بھی تردید کی گئی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قدرت ہی نہیں رکھتا، نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم صحیح اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نقص، ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ تو یہ معتزلہ فرقے میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، جیسے جہمیہ ہے اور بہت سارے فرقے آپ لوگ جانتے ہوں گے، جہمیہ، قدریہ اور مرجیہ فرقہ۔ تو یہ جو فرقے تھے، ان لوگوں کا کانسیپٹ الگ الگ ہو گیا تھا، ان کا عقیدہ ہی بگڑ گیا تھا اصل میں، اور ان کے عقیدے میں بگاڑ آ چکا تھا کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو چلنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کیا ضرورت۔ یعنی نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ ہم انسانوں کی آنکھیں ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی ہو سکتی ہے انسانوں کی جیسی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نہ زیادہ سوچنا ہے، نہ تاویل کرنی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اس نے جیسا فرمایا ایز اٹ از ہم کو ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا فرشتوں کے ساتھ اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اور کس طریقے سے آئے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس کی نہ تشریح کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کی تردید کر سکتے ہیں، نہ ہم نفی کر سکتے ہیں، بس ہم کو ایز اٹ از ایمان لانا ہے، اور یہی غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کوئی تشریح کرنے کا ہم کو اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ اور لیس کا مثل شیء، اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ بات بھی کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ یہ تو پھر وہ ہو جائے گا نا کہ پہاڑ میں، جمادات میں، سب میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر ایک کی پوجا کرو، یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے۔ تو اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر آئے گا کہاں سے؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی اس میں تاویل کی کوئی گنجائش نظر ہی نہیں آتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرما دی ہے اسے ہمیں من و ان، ایز اٹ از ہمیں مان لینا چاہیے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کی تاویل بھی نہیں کر سکتے، تشریح بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ استوا علی العرش ہے، لیکن اس کی کیفیت کیسی ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ کیسے آئے گا یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اس کی شان ہے یہ، اور وہ ویسے ہی اپنی شان کے مطابق آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صفے باندھے قطار در قطار اس کے ساتھ ہوں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جب لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں بحث پرس کی جائے گی۔ سوچیے کہ کیسا وہ وقت ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو کیوں اس دنیا کی وجہ سے، اس دنیا کی لذتوں میں کھو کر کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے؟ کیوں نہ اصل جو ہماری جائے قرار ہے، جو ہماری جگہ ہے، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، اس کے لیے کوشش کی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے خود بادلوں کے سائے میں آئے گا، اور معزز فرشتے ساتھ میں صف در صف ہوں گے، اور پھر کس کو مجال نہیں ہوگی۔ اور فرشتوں کا خود یہ حال ہوگا کہ خوشی اور خدوع اور عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کے آگے جھکے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کے بڑائی کی وجہ سے ہوگا، سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں جب فرشتوں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ترین مخلوق ہے فرشتوں کے سامنے۔ تو ایکچولی یہاں پر اس آیت میں معتزلہ فرقے کی سوچ کا، اس کا بھی رد کیا گیا ہے۔ تو اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا اسے ویسے کا ویسے ہی تسلیم کریں، اس کی کوئی تعویل کریں، نہ تشریح کریں، اور نہ اس کے بارے میں کچھ عجیب عجیب باتیں اپنی طرف سے بیان کریں۔ تو یہی وہ دن ہوگا جس دن لوگوں کے اعمال کی باس پرس ہوگی، اور آگے جو بات فرمائی گئی ہے وہ بھی کافی ڈرا دینے والی ہے۔ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، کہ اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن یاد کرے گا انسان اپنے اعمال، اور اس وقت اس کا یاد کرنا کس فائدے کا، یا اس وقت اس کا نصیحت حاصل کرنا کس فائدے کا۔ یہاں پر جہنم کی بات کی گئی ہے، اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ آپ سوچیے ذرا، جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے لائی جائے گی، کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، تو اسی طرح سے جہنم بھی قریب لے آئی جائے گی، یہ جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جہنم اتنی خطرناک چیز، اتنی خطرناک جگہ ہے کہ جیسے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں, آپ کی نظروں سے بھی احادیث گزری ہوں گی اور قرآن کی آیات بھی گزری ہوں گی کہ جہنم کے لیے کئی الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا. اور اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا, ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. تو بہرحال جہنم, جب انسان کا حساب کتاب ہوگا اور اس کو جہنم میں, کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ آگے بڑھ جائیں گے جنت کی طرف, تو جہنم کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے یعنی ایک تو ذہنی پریشانی ہوگی, عذاب نہ کبھی ختم ہونے والا عذاب ہوگا اور ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے جہنم کے بارے میں کہ وہ کتنی خطرناک ہوگی. بس اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جنت حاصل کرنے والے بنیں. تو بہرحال جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے جو نام آئے ہیں تھوڑے سے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی انصاف جو صفت ہے, یہ عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو اس کا اچھا بدلہ دے اور برے کام کرنے والوں کو اس کی جزا دے, اس کا بدلہ دے. تو نار جہنم سے بچنے کی ہم کو ترغیب دلائی گئی ہے اور اس لیے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں, میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں, میں تم کو نار جہنم کے متعلق خبردار کرتا ہوں. اور نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ یہ بات دہراتے رہے, آواز نہایت بلند تھی, کندھوں پر جو آپ کی چادر تھی وہ گر گئی, یعنی آپ اس کی ہولناکی کی وجہ سے اس قدر پریشانی میں یہ بات فرما رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح, یا اگر کھجور بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ دو, اس کے ساتھ ہی جہنم سے بچ جاؤ. حاویہ بھی کہا گیا, اس کو جہیم بھی کہا گیا, سقر کہا گیا ہے, کئی ایک نام ہم کو آئے ہیں. اور اس سے ہم کو بچنے کی ہمیشہ صبح شام دعا کرتے رہنا چاہیے. اور فجر اور عصر کی نماز کو بھی اس سے جوڑا گیا ہے کہ وہ نار جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا جو اپنے وقت پر نماز پڑھے گا. صبح شام کے اذکار جو پڑھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے, اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس کے قدم غبار آلود ہوئے, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا یا اس کے دین کی حفاظت کا کام کرنا, یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات ہمارے لیے نازل کیے ہیں, وہ سب خوشی کے ساتھ بجا لانا, یہ سب جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا, رسول اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنا, یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. تو اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اصل جو بات یہاں پر سوچنے کی جو بات کہی گئی ہے کہ اس دن انسان یوم یتذکر الانسان, کہ اس وقت انسان جو ہے سوچے گا وَأَنَّ لَهُ ذِكْرَى, کہ اس نے کیا نصیحت پکڑی تھی, اس نے کیا اچھے اعمال بھیجے تھے, یا کیا اس وقت نصیحت حاصل کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ ہوگا, فائدہ دے گا اس کو نہیں, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے کوئی ایسے نیک عمل انجام دینا تھا جس کی وجہ سے وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکتا تھا, لیکن اس نے چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجے, لہٰذا اب اسے کوئی یہ چیز فائدہ نہیں دے گی. یعنی جب آخرت اور جنت اور دوزخ کے جو منکرین تھے, جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اپنے سامنے, تو کہیں گے کہ آج ہمیں جو بھی نصیحت کی جائے اور جو بھی حکم دیا جائے ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس وقت چونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ چکے تھے, تو ایسے وقت میں ایمان لانا یا فرمانبرداری اختیار کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب دیکھنا پھر ایمان بالغیب کی تو کوئی معنی باقی نہیں رہتے کہ ہمارا, یعنی جب ہم قرآن کی جب شروعات ہی کرتے ہیں, جب ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیتیں, تو اس میں پہلے کیا ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے, جنت اور جہنم کو بغیر دیکھے, فرشتوں کو بغیر دیکھے ایمان لانا. جب فرشتے سامنے نظر آ رہے ہوں گے, جنت اور جہنم نظر آ رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ خود نزول فرمائے گا, ایسے وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس وقت تو سب کا ایمان برابر ہو جائے گا. تو اسی لیے ایمان غیب پر لانا ضروری ہے. اس وقت انسان کتنی بھی فرما برداری دکھا دے, کتنا بھی ایمان میں کامل ہو جائے, کتنا بھی ایمان پختہ ہو جائے, لیکن کوئی اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا, بلکہ اس وقت وہ حسرت و یاس کا شکار ہوگا اور کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں نصیحت قبول کی ہوتی اور آج کے دن کے لیے کچھ کام اچھے آگے بھیجے ہوتے, کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. بہت ہی قابل غور یہ آیت ہے, میرے اور آپ کے لیے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے کون سے اعمال آگے بھیج سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو، اس وقت ہم حسرت و یاس کا شکار نہ ہوں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق بھی دی ہے کچھ سیکھنے سکھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ الحمدللہ ایسا ماحول بھی ہے کہ ہم ہر چیز جان سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کون سے عمل ہیں جو ہم آگے بھیجیں جس کی وجہ سے ہمارا وہاں پر عزت کے ساتھ استقبال ہو اور ہم جہنم سے بچ جائیں؟ تو آپ لوگ ایسے اعمال ڈھونڈیے کہ جنت میں جانے والے کون سے اعمال ہیں جو آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم سب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے۔ کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ایسے وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں اور جہنم سے بچا سکتے ہیں، تو جب تک وہ کام نہیں معلوم ہوں گے ہم کوشش بھی نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ جب کافر جب اہل توحید کو جہنم سے نکلتے دیکھیں گے تو ان کے پچھتاوے میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی اس دن یوم الحسرت کہا گیا قیامت کے دن کو، کیونکہ اس دن کافر افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے کوئی ایسے کام کیے ہوتے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم سے بچ جاتے، لیکن اس وقت کا حسرت اور افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کافروں کے عذاب میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہاں جو ایسے گنہگار مسلمان ہوں گے ان کو سزائیں دینے کے بعد ان کی سزاؤں کو ختم کر کے ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، لیکن پہلے سزا دی جائے گی۔ اہل جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور ان کی شدت حرارت سے اس کا دماغ کھولے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے بچنا ضروری ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ اعمال کو بھی جان لیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور پھر وہ عمل انجام دیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم وہ عمل انجام بھی نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا جنت میں جانے والے اعمال کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جب جنت والوں کو پکار ہوگی اور وہ جب جنت اور اس کی تمام نعمتیں پائیں گے جن کا وعدہ ان کے رب نے ان سے کیا تھا، تو وہ اہل جہنم کو پکاریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے وعدے کو سچا پایا؟ اور پھر وہ کہیں گے ہم نے تو ہمارے رب کے وعدوں کو سچا پایا، یعنی ہمیں تو جنت مل گئی۔ تو وہ اعمال کو جاننا بھی ضروری ہے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اب ہی کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جس کو در نایاب کہہ سکتے ہیں، جسے پانے کی تمنا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے۔ جنت ہی وہ امید ہے جس کے پورے ہونے کا انتظار ہر کسی کو ہے، اسی کو چاہتے ہیں چاہنے والے، اور اسی کے لیے عابد و زاہد دعا کرتے ہیں اور راتوں میں جاگ کر رات گزارتے ہیں اپنے رب کی یاد میں۔ اسی کی وجہ سے اہل ایمان تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور ایذائیں سہتے ہیں۔ جنت ہی متقین کا گھر ہے، شہدا کا آشیانہ ہے اور صالحین کا مسکن ہے۔ جنت جگمگ کرتا ایک نور ہے، جنت کھلتا ہوا ایک گلاب ہے، اور جنت بھرپور ہے خوش ذائقہ پھلوں سے، وہ ہری بھری ہے، لہلہاتے سبزے ہیں اس میں، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کی یعنی طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جس سے لطف اندوز وہ اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی۔ وہاں چہرے مسکراتے ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت دارالسلام ہے جس کو سلامتی کا گھر کہا گیا ہے، وہاں ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ ہوں گے۔ جنت دارالخلد ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ، جس کے رہنے والے نہ تو کبھی وفات پائیں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ جنت دارالمقامہ ہے، اس میں ہمیشہ اقامت پذیر رہیں گے جنتی، اس میں رہنے سے اکتائیں گے نہیں۔ وہ جنت جنت الماوی ہے، پناہ گاہ ہے مصیبتوں اور پریشانی اور آزمائشوں کے، اس دار فانی سے جا کر اہل ایمان کو وہاں پناہ ملے گی۔ وہ جنت جنت عدن ہے، وہ جنت الفردوس ہے، وہ نعمتوں کی جنت ہے، وہ مقام امین ہے، وہ سچی بیٹھک ہے۔ جنت الفردوس جو اللہ تعالیٰ کی قریب ملنے والی جنت ہے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم دعا کریں تو ہم کو جنت الفردوس کی دعا کرنی چاہیے۔ تو جب تک ہم جنت کے بارے میں جانیں گے نہیں، اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو ایسے کون سے اعمال ہیں کہ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں نے کوئی ایسے اعمال آگے بھیجا ہوتا جو مجھے آج کام آتے، آخرت میں کام آتے۔ تو جنت میں جانے والے ایسے اعمال آپ خود ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ کون سے وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نفس مطمئنہ کا ذکر وہ اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ اس دن پھر جو عذاب ہوگا ویسا عذاب اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی دینے والا نہ ہوگا، اور جو پکڑ ہوگی ویسی پکڑ بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ یعنی اس دن ان لوگوں کو جو گناہگار تھے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، ایسی سزا ملے گی کہ ایسی سزا انہیں کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ فرشتے ان کے گلوں میں توک اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں پھینک دیں گے، پھر اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا، اس میں سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب الگ ہوگا اور فرشتوں کے مارنے اور ڈانٹنے کا الگ۔ پھر ذہنی عذاب یہ ہوگا کہ اس عذاب سے نجات کی انہیں کوئی صورت نظر نہ آئے گی، اور یہ عذاب وقتی اور عارضی نہیں ہوگا بلکہ مستقل اور دائمی ہوگا، اور یہ فکر ان کے جسمانی عذاب کو کئی گنا زیادہ بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں، اگر پہلے اگر اچھے اعمال بھیج دیے ہوتے تو یہ اچھے اعمال انہیں کتنا فائدہ دیتے، یہ نیک اعمال انسان کو اس جہنم سے بچا سکتے تھے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آپ آخرت کا توشہ جمع کر لیں، ہم سب، میں اور آپ، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے بھی ہمارے پاس وقت باقی ہے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے ایسے نیک عمل انجام دے سکتے ہیں جو ہم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، نیکیاں، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کو رائے گا نہ جانے دے۔ جب بھی موقع ملے ہر نیکی کو انجام دے جو وہاں پر ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ تو اس دن عذاب سخت ہوگا، فرشتے گلوں میں توک ڈالے ہوں گے اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں گے، اور اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ سوچے، جب یہ جہنم کا ذکر آتا ہے نا کہ جو حتما، تم کیا جانو کہ وہ جہنم کی آگ کیا ہے جو دلوں کو گھیر لے گی، کہ بڑے بڑے ستون ہوں گے جس میں آگ ہوگی اور اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، پڑھ کر اتنا ڈر لگتا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے رحم و کرم سے ہم کو اس سے بچا سکتا ہے کہ جب کوکر کو بند کرتے ہیں ہم، پریشر کوکر کو، آپ دیکھیں اتنی جو سخت چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ اوپر سے بھی کوکر کا ڈھکن بند ہوتا ہے اور نیچے سے آگ ہو رہی ہوتی ہے، اور پورا جو پریشر ہے اندر جمع ہو جاتا ہے بھاپ کا، اور اسی بھاپ میں سخت سے سخت چیز گل جاتی ہے، ہے نا، نرم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کی اسکن تو کتنی نازک ہے، کتنا اس کو، تو ہم کو تو ذرا سی روٹی کی بھاپ بھی لگتی ہے تو ہماری اسکن کیسی ہو جاتی ہے، اس پر چھالا آ جاتا ہے اور جلن ہوتی ہے، تو کیسی وہ تکلیف ہوگی جب وہ آگ اوپر سے ڈھانک دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو اسلام سے محروم ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، اے اللہ تعالیٰ وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی ہدایت سے نواز دے اور ان کو بھی اسلام کی راہ دکھا دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تک اسلام کا پیغام پہنچا سکیں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ بہرحال، تو یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ میں کاش کچھ آگے بھیج دیا ہوتا نیک اعمال کا توشہ تاکہ میں جہنم سے بچ جاتا۔ آگے دیکھیے، اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، قرآن کریم کی خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہیں، بہت ہی پسندیدہ، مجھے امید ہے سبھی کی پسندیدہ آیتیں ہوں گی یہ، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ ہم کو اپنے رب کی طرف سے، اپنے مالک کی طرف سے ہم کو ندا آئے، ہمیں یہ پکار آئے کہ اے نفس مطمئن۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ جو ندا ہے، یہ جو پکار ہے، یہ اس نیک انسان کو، اس مومن کو ہر وقت آئے گی، موت کے وقت بھی، میدان حشر میں بھی، قبر سے اٹھانے کے وقت بھی، اور جنت میں داخلے کے وقت بھی۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کی جب سیرت لکھی گئی تو ان کے بہت سارے واقعات اس میں کوٹ کیے گئے ہیں۔ ان کی بیوی جو بات بتاتی ہے، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن ان کی سیرت کی کتابیں موجود ہیں اور یہ آتھینٹک روایت سے ثابت ہے، کہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ بہت ہی نیک انسان تھے، بہت زیادہ یعنی حلال کی کمائی کے لیے وہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے صرف 2 یا 2.25 سال انہوں نے خلافت سنبھالی تھی، اور انہوں نے سب لوگوں کے مال جو غصب کیے گئے تھے اس سے پہلے سب کو لوٹائے تھے، جو ان سے پہلے کے حکمرانوں نے لے لیے تھے، اور انہوں نے بالکل ایسی خلافت قائم کی جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت لوگوں کو یاد آ گیا تھا۔ بہت ہی نیک انسان تھے، اپنے بچوں کو بیت المال سے کچھ چیز ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ کہا رہا تھا کہ ایک بار ایک سیب ان کے بچے نے اٹھا لیا بیت المال سے، تو فوراً اس کے ہاتھ سے کھینچ کر رکھ دیا، واپس ڈال دیا۔ جب گھر پہنچے تو بچے کے ہاتھ میں سیب دیکھا، تو پھر کھینچ لے کہ تم نے کہاں سے سیب لا لیا، تو بیوی نے کہا کہ رہنے دیجیے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر سیب دلایا ہے بچے کو، آپ کے بیت المال کا نہیں ہے۔ اور اتنے مطمئن تھے وہ، یعنی آخرت کی ان کو یاد بہت زیادہ ستاتی تھی، بہت رویا کرتے تھے، قبروں کو دیکھ کر خاص طور سے قبرستان چلے جاتے تھے اور روتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو کئی لوگوں نے گواہی دی، جو ان کے گھر میں تھے، آس پاس ان کے کھڑے ہوئے تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر عمر بن عبدالعزیز کے، کہ انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ کچھ سفید لباس میں ان کو کچھ لوگ نظر آئے، اور کہا کہ وہ مجھے پکار رہے ہیں، یا ان کی زبان پر وہی الفاظ جاری تھے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، نیکی کی زندگی کے یہی فائدے ہوتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ کب بنتا ہے، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نفس مطمئنہ بنے، اور ہمیں بھی وہی ندا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی موت کے وقت، قیامت کے دن، میدان حشر میں قبر سے اٹھائے جانے کے وقت، یا پھر جنت میں داخلے کے وقت، تو قرآن کریم میں نفس انسانی کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں، یہ تین حالتیں ہیں۔ ایک نفس کی جو ابتدائی حالت ہوتی ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان النفس لامارہ بالسوء، کہ بے شک یہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو امارہ الف سے ہے، نفس امارہ یہ بری باتوں کا حکم دینے والا نفس ہے، اور نفس ہمیشہ اسی کا حکم دیتا ہے، وہ صرف ذاتی مفادات کے حصول کی خواہشات میں پڑا ہوتا ہے، یا ہمارا نفس ہم کو بڑائی میں مبتلا کرتا رہتا ہے، ہمارا نفس ہم کو ابھارتا ہے تعیشات پر، دوسروں کے حقوق مارنے پر، یا دوسروں کی پرواہ نہ کرنے پر، بس اپنی خواہش پوری ہو جائے، دوسروں کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوں ہماری بلا سے۔ ایسے نفس کو، یا نفس کی اس حالت کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ پھر جب اس نفس کی کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ ضمیر زندہ ہو تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے، کہ جب انسان کا نفس اس کو برے کاموں پر اس کی برائی نہ بتلائے یا اس کا انجام نہ بتلائے، اور ہر برے کام پر اس کا نفس اس کو خوش کرتا رہے کہ کچھ نہیں ہوتا کر لو کوئی بات نہیں، تو ایسا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہی پھر زندہ رہتا ہے۔ اور جب اس کا ضمیر زندہ ہو، اس کا نفس اس کو برائی کرنے پر ٹوکے، برائی کرنے پر اس کو سرزنش کرے کہ یہ تم کیوں برائی کرے، تم جانتے کہ اس برائی کا انجام کیا ہونے والا ہے، جب ایسا نفس اس کو ملامت کرتا ہے برائی کرنے پر، تو اس کو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے، سورہ قیامہ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہاں پر نفس لوامہ کا ذکر آیا ہے۔ اگر ایسا جو نفس لوامہ ہے، اگر آپ کا وہ زندہ ہے، تو الحمدللہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہ جو نفس کو دبا دینا ہے، ضمیر کو دبا دینا ہے کہ اچھا تم خاموش رہو، جو اندر سے ایک آواز آتی ہے نا کہ ارے کیسے ہم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، ہم نے کیسے کسی کا حق مارا ہے، کیسے ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کیسے ہم نے کسی کا پیسہ ہتھیار لیا ہے، تو اس وقت ایک دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ دیکھو تم یہ برا کام کر رہے ہو، ہمارا نفس ضرور ہم کو ٹوک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے، ودیت کر دیا ہے ہمارے اندر اچھائی اور برائی کو۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ اچھائی اور برائی دونوں ہمارے نفس کے اندر ڈال دی گئی ہے، ہماری فطرت میں ڈال دی گئی ہے، اور فطرت ہماری نیکیوں پر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیک سلیم فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس کا نفس اس کو ضرور ٹوکتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ضرور کچوکے لگاتے کہ دیکھو تم برا کام کر رہے ہو۔ اس وقت اگر آپ نے ضمیر کی بات مان لی، تو سمجھے آپ کا نفس لوامہ زندہ ہے، اور آپ کی اصلاح کے امکانات باقی ہیں، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے، جب نفس لوامہ کی بات مانتا ہے انسان اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، پھر وہ اسے برے کاموں سے نفرت اور چڑ سی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کا صرف بھلے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ہی اس کا دل لگتا ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گوارا کرتا ہے، اس کو نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں، وہ چین سے بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے پر بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ اچھا میں نے کیسے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے دی، میں نے کیسے دل دکھا دیا دوسروں کا۔ جب اس کا دل برے کاموں سے اکتا جائے اور بھلائی کے کاموں میں دل لگنے لگے، جب وہ اپنی خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں محسوس کرنے لگے، یعنی اس کا دل خوش ہو نیک کام کر کے، اس کے دل کو اطمینان ملے نیک کام کر کے، تو ایسا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے نفس امارہ کو دبا کر نفس لوامہ کی بات مانتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ بنا دے، ہمیں بھی ایسے ہی ندا ہے کہ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل جب انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، جب اس کو اچھے اور برے کاموں کی تمیز آ جاتی ہے، جب وہ برے کاموں کے نتیجے کو جانتا ہے کہ برے کام کرنے کا انجام کیا ہوگا اور بھلے کام کرنے کا، اچھے کام کرنے کا انجام کیا ہوگا، اور یہی دراصل ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں، کہ ہم اپنے نفس کو ایسے راستے پر لے جائیں جو اطمینان کی طرف جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں نفس لوامہ کی بات سنتا ہے انسان اور نافرمانی سے بچتا ہے تو اس کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر راضی رہتا ہے، اس کا یقین انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسا نفس جو اللہ کی اطاعت پر مطمئن ہوتا ہے، جس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، شک و شبے سے بالکل پاک ایمان، ایسے نفس کو آخری دن کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا۔ تو اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ کس کو ملا تھا یہ رضامندی کا لقب، یہ ٹائٹل کس کو ملا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت لقب ملا تھا نا ان کو، کتنا خوبصورت ٹائٹل تھا صحابہ کرام کا۔ تو ہم صحابہ کرام کے رستے پر چل کر، ان کی زندگی کے حالات جان کر، ان کی نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا۔ تو آپ بتائیں کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہم بے بہرا رہ سکتے ہیں بھلا؟ مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی کے حالات پڑھیں، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں۔ تو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں خوشخبری دے رہی ہے۔ کیا خوشخبری دے رہی ہے؟ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ بچوں سے کہتی ہیں نا کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، جو کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت فرما بردار ہوتے ہیں، جو اطاعت گزار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے ہی لفظ ملتا ہے نا، یہ ایسے ہی لفظ ہم نکالتے ہیں زبان سے، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، عبادی کا لفظ آئے کہ میرے بندے، تو بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سبحان اللہ، ویسے بھی جنت مل کب سکتی؟ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہوگی جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اور اس جنت کے حصول کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کون سے اعمال ہمیں انجام دینے ہوں گے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مخلوق خدا میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے، جنہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے، جنہیں میدان کارزار میں ڈھال بنایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کی آرزو اس کے دل ہی میں ہوتی ہے، جسے وہ پورا نہیں کر پایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے کہتا ہے کہ ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں سلام کہو۔ فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے آسمان کے باسی ہیں، تیری برگزیدہ مخلوق ہیں، کیا تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں اور انہیں سلام کہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے یہ بندے میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، انہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا تھا، میدان کارزار میں ڈھال بنایا جاتا تھا، اور جب ان میں سے ایک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کی آرزو دل ہی میں رہ جاتی ہے۔ تب فرشتے جنت کے تمام دروازوں میں سے گزر گزر کر ان کی خدمت میں جاتے اور کہتے ہیں، امت محمدیہ کے یہ افراد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے یہ۔ اور رسول اکرم نے ان کے اوصاف بتائے ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے اولین گروہ کے لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، کہ وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس میں شامل افراد کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک جھاڑیں گے، اور نہ بول و برا کریں گے۔ جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، آتش دانوں کا ایندھن عود کا ہوگا، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان میں سے ہر ایک فرد کی دو بیویاں ہوں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت میں سے دکھائی دے گا، ان کے بیچ نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض، ان کے دل ایک دوسرے سے ایک سے ہوں گے، وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے کئی درجات ہیں، اور جنتیوں کا کھانا، ہر چیز بالکل ایسی ہوگی، ایک تو اعزاز ہوگا، یعنی بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، ان کے لیے ہر چیز ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ ایک صحابی نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہاں پر اونچے اونچے اونٹ بھی ہوں گے؟ کہا کہ جو کچھ تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ ہر چیز تمہیں وہاں پر مل جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت وہ ایسی جگہ ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ لازوال ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والی، اور اس میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، جو عاجزی کرنے والے ہوں گے، کوئی متکبر شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور صحابہ کرام اس وقت بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور آپ صحابہ نے خوشی کا نعرہ لگایا تھا جب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اہل جنت کی کل تعداد کا تہائی ہوں گے۔ صحابہ خوش ہو کر بلند آواز نکالنے لگے، پھر آپ نے فرمایا کہ اہل جنت کا نصف ہوں گے، یعنی ہاف ہوں گے۔ پھر صحابہ نے تکبیر بلند کی، آپ نے مزید فرمایا دوسری تمام امتوں کے مقابلے میں تم لوگوں کی تعداد اتنی ہے جیسے سفید بیل کے بدن پر ایک سیاہ بال ہو، یا جیسے سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال ہو۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہاں پر خدمت کے لیے نو عمر لڑکے ہوں گے، اور اتنی کثیر تعداد ہوں گی امت مسلمہ کی، یعنی سب سے پہلے داخل ہونے والی امت امت مسلمہ ہوگی، اور سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور للذین احسن الحسن وزیادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بھی اس جنت کے مشتاق تھے، رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ چودھویں کی رات چاند دیکھنے میں تم کو کچھ دشواری پیش آتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا جب مطلع صاف ہو تو کیا آپ سورج کو دیکھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح آپ اپنے رب کو بھی واضح طور پر دیکھیں گے۔ اور اسی وقت رسول اکرم نے ایک اور دفعہ فرمایا تھا کہ سب سے بہتر نعمت جو وہاں پر ہوگی جنت میں، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور قیامت کے روز ہی دیدار باری تعالیٰ سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ مشرف ہوں گے۔ ایک دفعہ ہم رسول کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کو بالکل واضح دیکھیں گے، جس طرح آپ کو یہ چاند نظر آ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی۔ اور اگر تم ایسا کر سکو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز ہاتھ سے نہ جانے دو، تو ایسا ضرور کرنا، یعنی فجر کی اور عصر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو جنت میں اہل جنت کی تمام آرزویں پوری کی جائیں گی، جنتی جس شے کی خواہش کریں گے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال وہاں پر ہر چیز ہوگی، موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور صرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی ہر طرف، اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ تو پھر ہمیں کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، کہ کیا یہ مشرق بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرما برداری کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے؟ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو آخرت کا یقین، اس کے حقائق کی معرفت، دین و ایمان پر ثابت قدمی، یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راتوں کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں میں شامل کرے، جو اپنے رب کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہوں اور ڈرتے بھی ہوں، اور جو علم رکھتے ہوں، کیونکہ علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر کام لینا ہے، بصیرت سے کام لینا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور ہمارے لیے بھی ندا ہے کہ اے اطمینان والی روح، میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو یعنی ہر مرحلے پر ایسی روح کو اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں شامل ہیں، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی اطاعت اور صحابہ کے راستے کی پیروی کرنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان اور اس کی محبت میں سکون حاصل کرنے والے نفس، جس کی آنکھیں اللہ کے ذریعے، اللہ کے دیدار کے ذریعے ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ ایسے ہی نفس کے لیے پکار ہوگی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، کیا ہی خوبصورت ندا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا رسولا. کہ یہاں پر راضیت اب مردیہ کی بات آئی ہے نا, تو یہ رضیت باللہ ربًا وہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں, راضی برضا ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی رہنا. اور اس لیے ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے, حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, حسن خاتمہ ہو ہمارا. جیسے یہاں ندا دی جائے کہ اے نفس مطمئنہ, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور اپنے رحم اور فضل و کرم سے اپنی رضامندی عطا کرے اور ہمیں جنت میں داخل کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.